ان کے لیے خاص طور پر جو نام دیے گئے ہیں عبد الحسین علی بھائی منجی زہرا بھائی بنت علی محمد حسین علی محبوب علی عبدالعلی عبدالحسین خیر النساء عبدالحسین اکبر علی مرچن عزیز بانو حسن علی سلمان علی صغرا بھائی محمد علی وکیل وزیر علی نرسید اور اس کے علاوہ تمام شہدا اور شہدا عاشورہ اور چہلوم اور حالیہ واقعات جن میں شہدا ہیں اور خاص طور پر مرحومین جن کے کوئی یاد کرنے والے دنیا میں نہیں رہے خاص طور ان کو شامل کر کے شب جمعہ ہے سب ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں سورہ مبارک فاتحہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارض باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من اول ظلمهم الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات الله عليه وسلم صفحہ روزہ کے بارے میں دو دس آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور چھٹے امام علیہ السلام کا ایک فلسفہ روزے کے اوپر ایک عظیم خطبہ ہے جس سے ہم نے درگزر کیا اور بہت سارے تقریباً 20 سے زیادہ روزے کے فوائد بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ روزے میں اتنے فائدے ہیں جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. دوسرا موضوع رہا ہے مبارک رمضان کے حوالے سے, یہ مہینہ بھی بہت زیادہ عظیم مہینہ ہے اور چوتھے امام امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کا ایک خلاصہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان تجھ پر میرا سلام ہو کہ تیری آمد سے پہلے میری نیکی بالکل پہلی تاریخ کے چاند کے مانند نیکی بہت چھوٹی تھی اور یہ تمہاری برکت ہے جس کی وجہ سے 14 تاریخ کے چاند کے برابر نیکی میں اضافہ ہوا. اور اے ماہ مبارک رمضان تجھ پر میرا سلام ہو کہ تیرے آنے سے پہلے ہمارے گناہ 14 تاریخ کے چاند کے برابر بہت بڑے تھے, جس طریقے سے تیرا چاند کٹ کٹ کر آخر میں غائب ہو گیا اور انسان کے نام اعمال سے جو گناہ اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا برکت مہینہ ہے. لفظ رمضان پر بھی کافی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ رمضان کا مادہ کس سے ہے, یہ کس سے بنا ہے. صرف دو بیان کر کے آگے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. رمضان کا ایک مطلب یہ ہے کہ موسم خزان کے آخر میں جو آندھی آتی ہے یا جو بارش ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے رمضان. اور ماہ رمضان کو اس مناسبت سے رمضان کہا جاتا ہے جس طریقے سے موسم خزان کے آخر میں آنے والی آندھی ہر قسم کے پتے جو درخت پر موجود اس کو گرا دیتی ہے, اسی طرح کے ماہ مبارک رمضان نہ چاہتے ہوئے انسان کے گناہ نامۂ عمل سے گرا دیتا ہے. اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لأنہ یرمز الذنوب, یہ ذنوب کو کھا جاتا ہے, گناہوں کو کھا کے ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. علماء بیان کرتے ہیں کہ روزہ دار کی تین قسمیں ہیں. علماء بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ روزہ دار تین قسم کے, ایک روزہ دار وہ ہے جو صرف 9 چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, جو فقہی لحاظ سے روزہ دار ہے, 9 چیزوں سے پرہیز کرنے والا روزہ دار ہے, یہ عام عوام کا ایک روزہ ہے. اور اس سے بہتر روزہ وہ ہے کہ جو فقط 9 چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاتے ہیں. یہ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ظاہر ہے. 9 چیزوں سے پرہیز کرنا عوام کا روزہ ہے, عام روزہ ہے. 9 چیزوں سے بچنے سے انسان روزے کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے. قیامت میں دن روزہ توڑنے والوں کا جو گناہ ہے اس سزا ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے صرف 9 چیزوں سے بچنے کی وجہ سے. لیکن وہ روزہ جو انسان کو کمان دینے والا ہے وہ روزہ وہ ہے جس ماہ کے اندر انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچا دے. وہ عظیم خطبہ جو استقبال رمضان کے حوالے سے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا جس میں مولا کی شہادت کی خبر بھی دی گئی. حالانکہ مولا کائنات کو سب کچھ معلوم تھا. جب اللہ کے رسول یہ فرما چکے کہ انفاسکم فیہ تسبیح, تمہارا سانس لینا ایک تسبیح کے برابر ثواب, ونومکم فیہ عبادہ, سو جانا بھی عبادت, ایک خرما بھی خدا کی راہ میں دینا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب, ایک آیت کی تلاوت کر دینا پورا قرآن تلاوت کرنے کے برابر ثواب. اللہ کے حبیب نے کتنے نیک اعمال کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی سے اللہ کے ولی نے ایک سوال اسی خطبے کے اندر ہے کہ ما افضل الاعمال یا رسول اللہ فی ھذا الشہر, اے اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر بہترین عمل کون سا ہے جو تلاوت قرآن سے زیادہ اس کے اندر ثواب موجود ہو, لوگوں کو افطاری کھلانے سے زیادہ ثواب اس کے اندر موجود ہو. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گناہوں سے اپنے اعضاء و جوارح کو بچا کر رکھ دینا. افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ, اس مہینے کا بہترین عمل یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچا کے رکھنا. یہ خاص افراد کا روزہ ہے. اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا حکم شریعت نہیں ہے, صرف زکوٰۃ اور خمس ادا کرنا حکم شریعت نہیں ہے. جس طریقے کے لیے نماز کے لیے احکام ثابت ہے, جو زبان سے نکلنے والے ہر جملے کے لیے بھی حکم شریعت موجود ہے. یہ جملہ بولنا میرے پر واجب تھا, یا یہ جملہ بولنا میرے لیے حرام تھا, یا ایسا کہنا میرے لیے مکروہ تھا, یا ایسا کہنا میرے لیے مستحب تھا یا مباح تھا, ہمارے زبان سے ملنے والی نکلنے والے ہر جملے کے لیے حکم شریعت موجود ہے. لہذا روزے کے اندر زیادہ انسان اس بات کا خیال رکھنے کی اسے ضرورت ہے کہ روزے کے اندر ایسا نہ ہو کہ کھانا پینا ہے جو حلال تھا اس سے تو بچتا رہے, غیبت کرنا حرام تھا اس سے روزے کو توڑ دے, یعنی حلال کے ذریعے روزے کو نہ توڑ دے, حرام کے ذریعے روزے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے روزے کی روح کو ختم کرنے والے برے اعمال. جس طریقے سے نماز کے لیے کوئی حکم ہے, اسی طریقے سے زبان سے نکلنے والے ہر جملے کے لیے حکم شریعت موجود ہے. حدیث کے اندر آیا ہے وہ انسان قیامت کے دن یقیناً نقصان اٹھا دے گا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری باتیں میرے نامہ اعمال کا حصہ نہیں ہیں. اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی سے زیادہ, حدیث میں ہے, زیادہ برائیاں ہوگی. جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہے, اس کا گناہ ہے, اس کا حساب و کتاب ہے. لہذا اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے, منہ کے اندر پتھر رکھتے تھے, کنزریاں رکھتے تھے, اور جب بہت بولنا ضروری ہو تو وہ بول لیتے تھے, ورنہ اس بات کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نامہ اعمال خراب نہ ہو جائے زبان کو جو ہے وہ بہت پرہیز سے بچاتے تھے. حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے الکلام کا دوا, کلام جو ہے گفتگو ایک دوائی کے مانند ہے کہ اگر دوائی حد سے زیادہ کھائے تو ہلاک کرنے والی ہے, کلام بھی اپنے حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. خلاصہ کلام, اس سے زیادہ زبان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اعضاء و جوارح میں سے کسی کا نام نہیں لیا, زبان کا نام لے کے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے. یہ زبان خطرناک ہے. ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے سے پانی پینے سے انسان بچتا رہے لیکن غیبت کے ذریعے انسان 30 سے زیادہ گناہ کا تعلق ہماری زبان سے ہے. غیبت کا تعلق انسان کی زبان سے ہے, تہمت کا تعلق زبان سے ہے, جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے, گالی کا تعلق زبان سے ہے, 30 سے زیادہ خطرناک گناہوں کا تعلق زبان سے ہے. اور یہاں تک کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب صبح ہو جاتی ہے, جب ہماری روح جو اصلی روح ہے پلٹ کے انسان کے جسم کے اندر آ جاتی ہے, جب انسان کو ہوش آ جاتا ہے تو اعضاء و جوارح ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ کا کیا حال ہے. لیکن یہ زبان جب کسی سے کہتی ہے کہ تمہارا کیا حال ہے تو وہ زبان پلٹ کے کہتا ہے جب تک تو قابو میں ہے ہماری خیر ہے, جب تو قابو سے نکل گیا کسی کی خیر نہیں ہے. صلاح پر محمد اقبال محمد. تو خلاصہ خاص روزہ یہ ہے کہ زبان کو بھی گناہوں سے بچا کر رکھنا, اور جس طریقے سے ہماری زبان کے لیے حکم شریعت ہے اسی طریقے سے ہمارے کام کے لیے بھی حکم شریعت ہے جو ہم سنتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا سننا واجب ہو, ہو سکتا ہے اس کا سننا مکروہ ہو, ہو سکتا ہے اس کا سننا مستحب ہو, ہو سکتا ہے اس کا سننا مباح ہو, ہو سکتا ہے اس کا سننا حرام ہو. السلام, احکام شریعت فقط نماز کے لیے نہیں ہے, ہر وہ آواز کے لیے ہے جو انسان کان لگا کے سنتا ہے. اور سننا تو شاید اس سے بھی مشکل کام ہے کہ ہمارے نبوی مانے صاحب فرماتے ہیں, صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے اوپر, کیا فرماتے ہیں, من اصغى الى متكلم فقط عبدا, اگر کوئی شخص کسی کو کان لگا کے سنتا ہے تو یہ سننا نہیں ہے بلکہ اس کی بندگی ہے, اس کی اطاعت ہے. کان لگا کے سننا بندگی اور اطاعت ہے. امام فرماتے ہیں اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے اور یہ سن رہا ہے, یہ خدا کی بندگی ہے. اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے اور یہ سن رہا ہے, یہ تو شیطان کی بندگی ہے. یہ سننا جسے ہم قوت سماعت کہتے ہیں, اس چیز کو کان لگا کے سننا, توجہ سے سننا, یہ جو ہے اس کی بندگی ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کے سامنے جھکنا ہے. جس طریقے سے رکوع سجدہ خدا کے سامنے جھکنے کا نام ہے, اسی طریقے سے جب تک آپ کی پوری توجہ نہیں جھکے گی آپ کسی کو سن بھی نہیں سکیں گے. جب کوئی شخص کسی آواز کو سنتا ہے, سننے کا مطلب یہ کہ اپنی پوری ہستی کو مٹا کے توجہ دے کے وہ سنتا ہے. امام نے فرمایا جب تمام ہستی کو مٹا کے سن رہا ہے تو یہ اس کی بندگی ہے. بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے اور یہ سن رہا ہے, یہ تو خدا کی بندگی ہے. اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے اور یہ سن رہا ہے تو یہ شیطان کی بندگی ہے, شیطان کی بندگی ہے یہ. تو عزیزان محترم, تو اس طریقے سے بولنا ہمارے اعمال کا حصہ ہے, سننا بھی ہمارے اعمال کا حصہ ہے, اس سے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. سنتے کیا ہے, غیبت سنتے ہیں, تہمت سنتے ہیں, ان چیزوں کو نہیں سننا ہے. غیبت کے بارے میں بزرگ کا اچھا ایک جملہ ہے, بس وہی بیان کر کے چلا جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت لے کر تمہارے پاس آ جائے تو اس کو سنو نہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دوسرے کی غیبت تمہارے پاس کر رہا ہے, یقیناً تمہاری غیبت تیسرے کے پاس ضرور کرے گئے. یہ سمجھ کے اس سے دشمنی کرو کہ جس طریقے سے آج وہ ہمارے سامنے دوسرے کی برائی کر رہا ہے, کچھ دیر کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو دوسرے کے پاس ہماری برائی کریں گے. اس لیے آدمی خطرناک ہے, یہ آدمی جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. جو اس کی غیبت کرتا ہو ہماری غیبت نہ کرے, کون زمان دے سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے افراد جو غیبت کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, ان افراد سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طریقے سے ہاتھ کو, اسی طریقے سے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچنا, اسی طریقے سے نگاہ, جو ہماری جو نگاہ ہے اس کو بھی حرام سے بچانا, یہ بھی روزے کا ایک حصہ ہے. تو روزہ دار کی دو قسمیں ہو گئی, یقیناً آپ سن چکے تھے. یہ پہلا روزہ دار وہ ہے جو صرف نو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے, وہ تو صرف فقہی لحاظ سے اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے, عذاب سے بچ جاتا ہے, وہ کفارہ اس پر واجب نہیں ہے. لیکن دوسرا شخص وہ ہے نہ فقط نو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے, بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہ آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں, وہ اپنے روزے کو باطل ہونے سے بچاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ حلال سے بچتا رہے حرام کے اندر روزے کا افطار ہو جائے, ایسا نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا خطبہ شاید آپ نے سنا ہوگا, اس سے آپ کو ایک معاشرے کے اندر موجود کچھ لوگوں کی مجبوری کا انسان کو اندازہ ہو جائے گا, وہ آپ کو سناتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بعض افراد یہ ہے کہ واتخذوا الشیطان ملاکا فاتخذهم الشیطان اشراکا. اس دنیا کے اندر معاشرے میں ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنا راستہ شیطان کا راستے کو انتخاب کیا, یعنی شیطان کا جو کام ہے ان کو پسند آیا, شیطان کو ملاک بنایا, شیطان کے کام کو پسند کیا, اس راستے پہ چلنے لگا. تو پھر شیطان نے کیا شیطان اشراکا, شیطان نے بھی کہا ٹھیک ہے تم اپنے میں اپنا تمہیں پارٹنر بناتا ہوں, شریک بناتا ہوں. جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے شیطان اس کو اپنا شریک کار بناتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی کا شریک شیطان ہو, شریک کار پارٹنر جو ہے شیطان ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, فباد وبر فی صدورهم, تو شیطان ان کے سینے کے اندر, ان کے دل کے اندر انڈے دیتا ہے اور چوزے بھی نکالتا ہے. دل کے اندر شیطان اندر شریک کار ہوا تو پھر وہ جلدی دارالحکومت یعنی دل پہ قبضہ کرتا ہے شیطان, اور اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے, فباد وبر فی صدورهم, ان کے دل کے اندر چوزے نکالتے ہیں, انڈے دیتے ہیں اور چوزے نکالتا ہے. اس کے بعد وحرک ودب فی وجودہم, چوزے تو پھر دل میں تو نہیں رہتا ہے, جب بڑا ہو جاتا ہے تو ان کے دامن میں شیطان کے بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. اور بڑا ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان جا کے اس انسان کی زبان پر قبضہ کرتا ہے، دوسرا شیطان جا کے انسان کی آنکھ پر قبضہ کرتا ہے، تیسرا شیطان کا بچہ جا کے انسان کے کان پر قبضہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کے پورے اعضاء و جوارح پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح پر جب شیطان کا قبضہ ہوتا ہے تو وَنَطَقَ بِأَلْسُنَتِهِمْ وَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، پیچھے سے شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس انسان کی استعمال ہو جاتی ہے، بولنے والا شیطان ہوتا ہے، زبان اس کی استعمال ہوتی ہے، وہ بیچارہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اب اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، سب کچھ شیطان کے اختیار میں چلا جاتا ہے، وہ تو بالکل وہ ٹی وی پہ آنے والا کارٹون کی طرح بن جاتا ہے کہ حرکت کرتا ہوا کارٹون نظر آتا ہے، بولنے والا پیچھے سے کوئی اور ہوتا ہے، آواز کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ انسان بھی اسی طریقے کا ہو جاتا ہے کہ زبان اس کی ہے لیکن پیچھے سے بولنے والا شیطان ہے، نگاہیں اس کی ہے لیکن دیکھنے والا خود نہیں ہے شیطان ہے، کان اس کا ہے لیکن پیچھے سے سننے والا شیطان ہے، یہ انسان بالکل شیطان نما بن جاتا ہے۔ پر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان کو تو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو تو بند کیا جاتا ہے لیکن یہ خود شیطان بن چکا ہوتا ہے، یہ انسان خود شیطان بن چکا ہوتا ہے، لہذا گناہ سے نہیں رکے گا۔ تو جب جس کی زبان کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو، جس کی آنکھوں کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو، اس سے ہماری کیا خیر ہو سکتی ہے؟ اس انسان کو تو مجبور سمجھ کے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدایا اس کو آزادی عطا کرے، خدایا اس کو رہائی عطا کرے، خدایا اس کو شیطان سے نجات عطا کرے۔ اور جو افراد ایسا ہوتے ہیں وہ خود بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر ایسے افراد اگر نظر آ جائے تھے دوسرے لوگ ان سے نفرت کرنے کے بجائے اس کے لیے احساس ہمدردی کر دینا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کی اصلاح کے بارے میں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، محمد وآل محمد۔ کیونکہ معاشرے کے اندر اصلاح اسی وقت ممکن ہے کہ جو خرابی میرے اندر موجود ہے آپ مجھے یہ احساس دلا دیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی اس خرابی سے نفرت ہے، مجھے الگ میری خرابی کو الگ کر کے آپ ہدایت کریں گے، تب جا کے میری اصلاح ممکن ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ مجھ سے ہی دشمنی کریں، اصلاح کی تمام راہیں بند ہو جاتی ہے۔ جیسا حضرت یوسف کے بھائی کے قصے کے اندر موجود ہے، یوسف پر اتنا بڑا ظلم کیا تو حضرت یعقوب نے بچوں کو بیٹوں کو دور نہیں کیا، رکھا اور بار بار ان کی برائی جو ان کے اندر موجود ہے اس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ تو ایک عرصے دراز کے بعد، 40 سال کے بعد صحیح، لیکن بہرحال اصلاح ان کی ہو جاتی ہے۔ انسان برا انسان الگ ہے، اس کی برائی الگ ہے، ذات انسان قابل نفرت نہیں ہے، اس کے اندر جو برائی ہے وہ قابل نفرت ہے۔ ایسے افراد کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اس کے حق میں کہ خدایا وہ شیطان کے ہاتھ اسیر ہو چکا ہے، تو ہی اسے نجات دے سکتا ہے شر قدر کے۔ اور اسی طریقے سے آج شب جمعہ کے دعاؤں کے اندر، اعمال کے اندر ان افراد کو اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ تو پھر کیا ہے، برائی ان کی طبیعت کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے، اور ایک مثال دیتا ہوں جب سب کو معلوم ہے، جب انسان شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، برائی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ سے دشمنی نہ بھی ہو تب بھی آپ کو زخم زبان دے گا، آپ سے دشمنی نہیں ہے ان کو لیکن پھر بھی مجبور ہے، کیونکہ زبان ان کی اپنی نہیں ہے، پیچھے سے شیطان موجود ہے، آپ سے دشمنی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو گالی دے گا، آپ کی غیبت کرے گا۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، مثال دے کے کہ ایک بچھو کہیں پایا جاتا تھا اور وہ دریا پار کرنا چاہتا تھا، لیکن دریا پار نہیں کر سکتا ہے بچھو، تو ایک شترمرغ کہتا ہے چلو میں آپ کو آگے پہنچا دیتا ہوں، شترمرغ اس بچھو کو اپنے پشت پر لے جا کے دریا پار کراتا ہے، درمیان دریا کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر بچھو اسے کاٹنا شروع کرتا ہے، تو یہ شترمرغ کہتا ہے میں تم پر احسان کر رہا ہوں، دریا پار کرا رہا ہوں، نجات دے رہا ہوں، تو مجھے کاٹ رہا ہے، تو مجھے اذیت دے رہا ہے، تو بچھو پوچھ سے کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں کاٹ رہا ہوں یہ تم سے دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ میری عادت کی وجہ سے ہے، یہ میری فطرت کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے افراد ملیں گے جو خود آپ سے نفرت نہیں کرتے ہوں گے لیکن اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ دوسرے کو اذیت دینا ان کی فطرت کا حصہ بن گیا ہے، ان کی فطرت وجود کا ایک حصہ بن چکا ہے، اب وہ مجبور ہے، آپ سے دشمنی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے زخم زبان سے پیش آئے گا, آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے گا, زبان جو ہے وہ زبان درازی کرے گا اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کے وجود کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے, دشمنی نہ ہونے کے باوجود فطرت کا حصہ بن چکا ہوگا. اس سلوات پڑھ لیجئے, محمد و آل محمد. یہ بھی میں مختصر کروں تو دوسرا کیا ہو گیا روزہ, پہلا روزہ جو ہے وہ نو چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے. دوسرا بہترین روزہ وہ ہے کہ سارے آزو و جوارے کو گناہوں سے بچانا, یہ اس سے بہتر والا روزہ ہے. اس سے بھی بہتر والا روزہ بھی علماء اخلاق فرماتے ہیں, اس سے بھی بہترین روزہ وہ ہے کہ جو انسان نہ فقط اپنے آزو و جوارے سے گناہ نہیں کرتا ہے بلکہ گناہوں کا تصور بھی ذہن میں آنا نہیں دیتا ہے, گناہوں کا خیال بھی ذہن کے اندر آنا نہیں دیتا ہے. دوسرے گناہ کا تصور کرنے سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں, یہ بالکل دوسرے ہے کہ صرف تصور کرنے سے انسان گناہ نہیں کرتا ہے, لیکن تصور ارادے کے لیے مقدمہ ہے. انسان پہلے سوچتا ہے, سوچنے کے بعد ارادہ کرتا ہے, ارادے کے بعد عمل کرتا ہے. لہذا سوچ اور تصور خود تو گناہ نہیں ہے, گناہ کے لیے مقدمہ ضرور ہے. اپنے وجود کے اندر گناہ کا تصور کرنا ایسا ہی ہے, یہ سب گھر کو تو آگ نہیں لگاتے لیکن گھر کے اندر آگ جلاتے ہیں, گھر کے اندر آگ جلانے سے گھر کو آگ تو نہیں لگے گی لیکن گھر کی دیواریں خراب ضرور ہو جاتی ہے. تصور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا, خیالات کے اندر بھی کوئی, تصور کے اندر بھی کوئی گناہ کا ذہن کے اندر ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے کوئی گناہ کا تصور بھی ذہن کے اندر نہیں لانا, یہ سب سے بہتر خاص الخاص افراد کا روزہ ہے. ایک قصہ تو میں نے کل بیان کیا کہ وہ شخص جو دوسری رکعت کے اندر نماز توڑ کے چلے گئے, کہا پیش امام دو رکعت کے بعد, پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں وہاں جا کے گدا خرید رہا تھا, نماز کے اندر تھا ہی نہیں. ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ انسان کے خیالات کے اثرات ہمارے پورے آزو جوارے پہ ہوتے ہیں. سید رضی اور سید مرتضیٰ کا قصہ بھی شاید عام طور پر آپ سنتے ہوں گے, کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خیالات کے بھی اثرات ہوتے ہیں, تصورات کے بھی اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں. اور یہ تو آج کے ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارا پورا جسم ذہن چلاتا ہے, تو پھر جو ذہن کے اندر آئے گا وہ تمام اعضاء پر اس کے اثرات تو یقیناً مرتب ہو جائیں گے. لہذا خواتین جب حاملہ ہو تو اس کو حکم ہے کہ اچھی چیزیں سوچے, اچھی چیزیں دیکھے. کیوں؟ جو کچھ وہ سوچتی جائے گی وہ سب کا سب اثرات بچے پر بھی آتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ پیٹ میں ہے, اس کا وجود کا ایک حصہ ہے. بلکہ آپ سن کے تعجب کریں گے کہ چھٹے امام کا واقعہ, ایک شخص واپس آ رہا تھا, اس کو دیکھ کے اپنے ارشاد فرمایا لو فعلت فعلت, اگر تمہاری ماں وہ کام کر چکی ہوتی تو تم بھی یہ کام کر چکا ہوتا. ایک عام آدمی جو وہاں سے آ رہا ہے, امام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا لو فعلت, اگر ماں تمہاری وہ کام کر چکی ہوتی تو لفعلت, تو بھی وہ کام کر چکا ہوتا. اصحاب نے پوچھا ابن رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے, کس مطلب کی طرف اشارہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ماں سوئی ہوئی تھی, یہ پیٹ کے اندر موجود تھا, گناہ کے ارادے سے ماں جو ہے اپنی جگہ سے اٹھی, گھر سے نکلی, جتنا قدم وہ چلی اس کے بعد اس نے ارادہ بدل دیا اور اللہ کا خوف دل کے اندر آیا, پلٹ کے واپس اپنے گھر کے اندر آیا. اس کا اثر اس بچے پہ ہوا جو اس پیٹ کے اندر موجود تھا. یہ بڑا ہونے کے بعد وہ بھی گناہ کے ارادے سے اتنا ہی قدم بڑھایا جتنا ماں نے بڑھایا تھا, کیونکہ ماں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا اس لیے بھی اس نے وہ گناہ نہیں کیا. جتنا قدم ماں نے اٹھایا تھا اتنا قدم اٹھانے کے بعد ماں واپس آ گئی تھی, وہ بیٹا بھی واپس آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر شکم کے اندر موجود ہے, ماں کے تصور اور خیالات کا اتنا اثر اس بچے پر اتنا ہوتا ہے تو خود اس کی بوڑھی پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے. بہت سارے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ہمارے وجود کے بارے میں تصور اور خیال کے ذریعے. تو سید مرتضیٰ اور سید رضی کا قصہ سنا رہا تھا, غالباً سید مرتضیٰ نماز پڑھاتے تھے, سید رضی ان کے پیچھے نماز یا نہیں پڑھتے تھے. شکایت ہوئی کہ آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کہاں چل میں آج پڑھ لوں گا, شکایت ہے تو نماز پڑھ دوسری رکعت کے اندر فرادہ ہو گئے اور مسئلہ ہو گیا. پہلے تو نہیں آتے تھے, آج آئے تو دو رکعت کے بعد دوسری رکعت میں اصلاً نماز جماعت چھوڑ کے فرادہ پڑھ لیا. انہوں نے دوبارہ شکایت ہوئی سید مرتضیٰ کو کہ آپ کے بھائی نے آج ایسا کیا کہ دوسری رکعت کے اندر اصلاً جماعت چھوڑ کے انہوں نے فرادہ شروع کی ہے. بلایا گیا, کہنے لگا کہ دوسری رکعت کے اندر میں نے اپنے بھائی کو محراب عبادت کے اندر دیکھا کہ ان کا پورا جسم خون کے اندر نہلا رہا تھا, پورا جسم کے اندر خون نظر آ رہا تھا. میں کس طرح اس کے پیچھے نماز پڑھتا؟ سید رضی نے کچھ سوچنے کے بعد کہا بالکل صحیح کہا ہے. راستے میں آتے وقت ایک خاتون نے اپنی ماہواری کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تھا, نماز کی دوسری رکعت کے اندر اس مسئلے کا خیال ذہن میں آیا تھا, اور اس نماز کے اندر, وہ خیال ذہن کے اندر آنے کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والا اس کے پورے وجود کو خون کے اندر دیکھ رہا تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے تصور و خیال بھی ہمارے ذہن کے اوپر جو ہے اثرات پیدا کرتے ہیں. تو بہترین روزہ وہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچنے کے علاوہ ذہن اور تصور کو بھی گناہوں سے بچا دینا. ذہن اور تصور کے جو ہمارے خیالات اور نیت ہے اس کی بہت اہمیت ہے, بلکہ آپ سن کے تعجب کریں گے, حدیث کے اندر تو آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کے عمل کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی نیت کی قیمت ہے. ارشاد فرمایا کہ عمل سے زیادہ نیت کا ثواب زیادہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا لأن العمل يكون رياء للمخلوقين, ہو سکتا ہے کوئی عمل انجام دے دے اور دکھاوا کے لیے انجام دے دے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے انجام دے دے. عمل کے اندر ریاکاری ممکن ہے. والنیت خالصۃ لرب العالمین, نیت خدا جانتا ہے, خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. عمل سے زیادہ نیت کا ثواب زیادہ ہے, اور اس کے اثرات بھی انسان کے اعمال کے اندر, انسان کے اعضاء و جوارح کے اندر ہے. جب ہمارے چوتھے امام, امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم, شاہ فرمایا کہ جب انسان مومن اچھے کام کی نیت بھی کرتا ہے تو اسے لکھ لیا جاتا ہے, اگر برے اعمال کی نیت کرے تو جب تک اعمال انجام نہیں دیتا ہے, بلکہ انجام دینے کے بعد بھی کئی گھنٹے نہیں لکھا جاتا ہے, شاید بیچ میں کوئی نماز کا وقت آ جائے اور استغفار کرے اور یہ معاف ہو جائے, یہ خدا کریں گے. تو سوال کرنے والے نے کہا خدا, مولا سے کہا مولا یہ تو پتا ہے کہ خدا کو تو ہماری نیت کا پتا ہے, یہ فرشتے کو کیسا پتا چلتا ہے کہ ہم نے اچھی نیت کی ہے؟ اچھا فرشتے کو ہماری نیت کو وہ نہیں دیکھ سکتے, نیت کے آثار کو دیکھتے ہوئے. کہا اے اللہ کے فرزند رسول کہ فرشتوں کو کیسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نیت کی ہے, ہم نے کیا سوچا ہے, ہمارا ارادہ کیا تھا, فرشتوں کو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تو امام نے ایک مثال دے کے سمجھا دیا, رات کی تاریکی ہے, آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اور کہیں پر اگر کوئی گندگی ہے تو آنکھیں گندگی کو نہیں دیکھ رہی ہے, بدبو بتا دیتی ہے کہ یہاں پہ گندگی موجود ہے. آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے, گندگی ہے تو بدبو آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر سامنے کوئی باغ ہے, آنکھوں سے کوئی باغ نظر نہیں آ رہا, پھول نظر نہیں آ رہا ہے, پھول خوشبو کے ذریعے اپنے وجود کو ثابت کر دے گا, پتا چل جائے گا آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے پھول کو, خوشبو بتا دے کہ یہاں پھول ہے اور فلاں قسم کا پھول ہے. امام نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے جب مومن کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, وہ چیز اگر اچھی ہے تو اس کے پورے وجود کے اندر ایک خوشبو پھیل جاتی ہے, اور ملائکہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کس عمل کا ارادہ کیا, کس عمل کی نیت کی ہے. لیکن اگر انسان کوئی برے کام کی نیت کر لیتا ہے, اگرچہ عمل انجام نہیں دیا ہے لیکن برے کام کا ارادہ بھی کر لیتا ہے, نیت بھی کر لیتا ہے, اس کے وجود کے اندر ایک بدبو پھیل جاتی ہے, ملائکہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس چیز کا ارادہ کر لیا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ برے کو جب تک انجام نہیں دیتا ہے برائی کو لکھنا منع ہے. فرزان محترم بہترین روزہ وہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچنے کے علاوہ ذہن اور خیال کو, اپنے ذہن اور خیال پر بھی گناہوں کا تصور آنے سے اپنا آپ کو بچا کر رکھنا, کیونکہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے, پہلے ذہن میں آتا ہے تصور و خیال, اس کے بعد ارادہ کرتا ہے, اس کے بعد گناہ کرتا ہے. اور ماہ رمضان کا ایک روزے کا ایک مسئلہ تو الحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے دن میں روزے کی نیت کرے, توڑنے کی نیت کرے, مثلا 10 بجے وہ کہتا ہے کہ میں روزہ آج نہیں رکھوں گا, توڑ دوں گا, یہ ارادہ کرتا ہے, بعد میں روزہ نہ بھی توڑے تب بھی اس روزے کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا. اس کا مطلب کہ اپنے ارادے کا بھی رمضان کے اندر بہت اثر ہوتا ہے. باقی اعمال باقی جسم کے اندر شاید یہ نہ ہو جب تک آپ توڑیں گے نہیں باطل نہیں ہوتا, سوائے روزے کے. ماہ رمضان کے روزے اگر درمیان دن کے درمیان میں 1 بجے 2 بجے انسان سوچے ارادہ کرے کہ میں روزے کو توڑ دوں گا, بعد میں نہ بھی توڑا تب بھی اس کا قضا رکھنا ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر روزے کو آخر تک پہنچاؤں یا نہ پہنچا تردد بھی ہو جائے تب بھی اس روزے کی قضا بعد میں بہتر ہے. تو ارادے اور نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. بس یہ پیغام آپ کو دینا تھا, آپ کے سامنے کرنا تھا. ایسا محترم یہ تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے, علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض کا روزہ 9 چیزوں سے پرہیز, بعض کا روزہ گناہوں سے تمام اعضاء کو بچانا, اور بعض افراد کا روزہ ذہن اور تصور کو بھی گناہ کے تصور و خیال سے اپنا کو بچانا. چھٹے امام کے بارے میں جب مشہور ہے, اس زمانے کے اندر ایک جملہ بہت مشہور ہوا ایک شخصیت کا, کہ انہوں نے بہترین مومن کا فرق بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ہر وقت برائی اور اچھائی میں سے اچھائی کو پسند کرے. امام نے شرح فرمایا مومن کی علامت یہ نہیں ہے کہ برائی اور اچھائی میں سے اچھائی کو پسند کرے, مومن کی علامت یہ ہے, مومن کی علامت یہ ہے کہ دو اچھائی میں سے زیادہ اچھائی کو پسند کرے. برائی تو اس کے ذہن میں ہے ہی, برا راستہ تو اس کے سامنے ہے ہی نہیں, ہمیشہ دو اچھے میں سے سب سے اچھے کو پسند کرنا یہ مومن کی علامت ہے. اور جو اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات کو لاکھوں گنہگاروں کو رہائی عطا فرماتا ہے. ہر رات وہ جب شب جمعہ آتی ہے تو جتنا ابھی تک رہا ہو چکا ہے اتنا برابر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ پہلی جمعہ شب جمعہ, اور اس کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ جاری رہتا ہے کہ ہر رات افطاری کے وقت للمؤمنین اہل ایمان کے لیے روزے کے اندر فرحتان دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, افطار کے وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام ملتا ہے, میرا بندہ تو نے روزہ رکھا ہے, مانگو مجھ سے, کیا مانگو, طلب کرو مجھ سے. ایک افطار کے وقت کہ ایک طرف سے وہ ذمہ بری ہوا, دوسری طرف سے خدا خوش ہوا, اس وقت ایک خوشی, وفرحت عند لقاء اللہ, اور ایک خوشی ہی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں کوئی خوشی ہوتی. اور اس کے بعد دوبارہ ہر روز رات لاکھوں گنہگاروں کو نجات عطا فرماتا ہے, نجات عطا فرماتا ہے. دوسری شب جمعہ آ جائے تو جتنا ابھی تک ہوا ہے اتنا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے. لوگ آتا ہے جہنم بہت خطرناک چیز ہے, انسان سوچ نہیں سکتے. امام فرماتے ہیں چوتھے امام خدایا, سورج کی حرارت تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کس طریقے سے برداشت, سورج کی آگ اتنا دور ہے, خدایا سورج کی حرارت تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کس طرح برداشت کرو. تو دعائے کبیر جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک عجیب جملہ ہے جس کی طرف غور کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے, صبرت علی ہر نار, خدایا چلو میں جہنم کی آگ کو برداشت بھی کروں, عالم کی آسان نہیں ہے, جہنم کی آگ کو 70 بار بجانے کے بعد یہ آگ ہے جو ہمارے پاس ہے اس کی حرارت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر امام فرماتے ہیں صبرت علی ہر نار, خدایا جہنم کی آگ کو برداشت بھی کروں, فکیف اصبر عن فراق, تجھ سے جدائی کو کیسا برداشت کروں. کیا الگ ایک چیز ہے, جدائی کا داغ آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ جدائی کا داغ کتنا خطرناک ہوتا ہے. جا کے آدم سے پوچھئے, آدم کس سے جدا ہوئے تھے, بزم ملائکہ سے, جنت سے, کتنا روئے, کتنا گریا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے, کہ ان کے آنکھوں کو پرندے پی کر سیراب ہو جاتے تھے, اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام کیونکہ جدائی کے داغ سے گزرے ہیں. وائے ہو آدم, جنت سے اور بزم ملائکہ سے نکلنے اور جدا ہونے پر اتنا روتا ہے, تو جہنم میں جانے والے انسان کو کتنا رونا چاہیے جو جنت کے خالق سے جدا ہو کے وہاں پہنچ جاتا ہے. آدم علیہ السلام فراق جنت میں اتنا روتے ہیں. یا اور ایک مثال جو واضح مثال ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں اور ان کے فراق میں اتنا رویا, وابیضت عیناہ من الحزن, جناب یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی برداشت نہ کر سکے, جہنم میں جانے والے یوسف کے خالق سے جدا ہو کے پہنچے گا. ابھی تو ہم خواب غفلت کے اندر ہے, بے ہوش ہے, جیسا ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں بے ہوشی کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اعضاء کون سے کاٹے جا رہے ہیں, لیکن درد کا احساس اس وقت ہوگا جب ہم ہوش کے اندر آ جائیں گے. یہاں پر یہی ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف جہنم کی آگ ہے, لیکن دعائے کمیل کے اندر مولا فرماتا نہیں, صرف جہنم کی آگ نہیں ہے, خدا کی رحمت سے جدا ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جدا ہونا, وہ خدا جس کی رحمت سے انسان شکم مادر سے آشنا ہے, ماں کے گود کے اندر جس کے بغیر وہ زندہ نہیں ہو, دنیا کے اندر ہر لمحہ جس رحمت کے سائے میں رہا ہو اچانک اس سائے رحمت کا اٹھ جانا. مولا فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں, اے خدا تیری رحمت سے جدائی کو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا.
جہنم کی آگ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ خدا سے جدا ہے، فرماتے ہیں فرقت بینی وبین احبائک واولیائک، جہنم کے اندر جانے کا مطلب ہے کہ علی سے جدا ہو جانا، جہنم کے اندر جانے کا مطلب ہے حسین سے جدا ہو جانا، جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ علمائے طاہرین سب سے جدا ہو کے جانا، کہ خدایا جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، حسین اولاد حسین سے جدا ہو کے وہاں جانے کو بھی نہیں کر سکتا. یہ تین. اور چوتھا اس سے بھی خطرناک ہے کہ خدایا جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، کہ جماعت بین بین آدائے شمر اور یزید کے ساتھ جہنم کے اندر جا کے بیٹھ جانا، کون لوگ ہیں وہاں؟ جہنم کے اندر جانے والے کون کون افراد ہیں؟ ان کی سب کے اندر جانا یہ جہنم کی آگ سے زیادہ انسان کو اذیت دینے والی چیز ہے. بس لوگ، جہنم کی آگ خود ایک عذاب ہے، خدا کی رحمت سے دور ہو جانا خود ایک عذاب ہے، اولیاء خدا و خدا کے محبوب بندوں سے جدا ہونا خود ایک عذاب ہے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ جہنم کے اندر جمع ہو جانا خود ایک عذاب ہے. وہ ایک طرف، لیکن دعائے کمیل خوف اور رجا دونوں کے درمیان ہے. اور آگے جا کے فرماتے ہیں خدا یہ سب تو کچھ معلوم ہے، لیکن یا سریع الرضا، ایک جلد راضی ہو جانے والا، وہ ایک جگہ ہے، لیکن خود خدا کی صفت کیا ہے؟ سریع و رضا ہے، جلد راضی ہو جائے. جب کسی شاعر جو شاعر آل محمد سے پوچھا خدا کی رحمت پر کتنا بھروسہ ہے، تو کہا اتنا بھروسہ ہے کہ میں نے آج تک کسی ماں کو نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو آپ میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا خدا ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ خامخواہ آپ میں نہیں ڈالے گا. لیکن اگر راستے پہ صحیح ہو تو، کچھ اعمال اگر خراب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، 100% عمل خراب نہ ہو. خدا سریع و رضا ہے، جلد راضی ہو جانے والا ہے. کتنا جلد راضی ہو جاتا ہے جی؟ لوگ پانچویں ماشا فرماتے ہیں خدا کی قسم خوف ہے خدا سے، آنکھوں کے اندر اگر آنکھوں نکلے بھی نہیں، اگر آنکھوں کے آنکھوں جمع بھی ہو جائے، اگر ایک بار بھی اگر تر ہو جائے، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں اگر وہ آنسو چہرے پر آ جائے تو امام فرماتا ہے خدا کی قسم اس چہرے کو قیامت کی ذلت اٹھانا نہیں پڑے گی. فرماتے ہیں آنسو کی اتنی قیمت ہے، اگر پوری ایک امت کے اندر ایک ہی آنسو سب کی بخشش کروا سکتا ہے. امام فرماتے ہیں آنسو کو کم نہ سمجھنا، خوف خدا کے اندر آنسو کو کم نہ سمجھنا، کہ خوف خدا کے اندر اگر ایک آنسو اگر گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آتش جہنم کو بجانے کے لیے ایک قدر آنسو جو ہے وہ کافی ہے. رونا تو مرنے کے بعد بھی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. رونا وہ فائدہ ہوگا جو دنیا کے اندر تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روتا ہے، اور یہ راتیں اسی مقصد کے لیے عزیز ہو. یہ سب کا سب خدا بہانے کی تلاش میں ہے، کہ جب چھوٹا سا بہانہ بندے کی طرف سے مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بہانہ خدا، رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، خدا کی رحمت تلاش بہانے میں ہے. شب قدر آ جائے معاف کر دیں، شب جمعہ آئے معاف کر دیں، ماہ رمضان آ جائے معاف کر دیں. وہ گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے اتنے دروازے کھول کر رکھ دیتے ہیں. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، وقت ختم ہو گیا. الہی و سیدی و مولایا، چوتھے ایمان ارشاد فرماتے ہیں خدایا جب میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو نا امید ہوتا ہوں، جب تیری رحمت پہ نظر پڑتی ہے پھر سے امیدوار ہو جاتا ہوں. خدایا میں تیری شان کریمی کے خلاف سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے مغفرت کی دعا کا حکم دے، مغفرت نہ کر یہ نہیں ہو سکتا. خدایا یہ ناممکن ہے، تو مجھ سے دعا مانگنے کا حکم دے اور عطا نہ کر، یہ شان کریمی کے خلاف ہے. پھر امام فرماتے ہیں الہی و سیدی و مولایا، میرے گناہوں کی وجہ سے تم مجھے جہنم میں ڈالو گے تو تیرا دشمن شیطان بہت خوش ہوگا. خدایا اگر تم مجھے جہنم میں ڈالو گے تو شیطان بہت خوش ہوگا، اگر مجھے معاف کر کے جنت میں ڈالو گے تیرا حبیب بہت خوش ہوں گے. خدایا مجھے یقین ہے تجھے دشمن سے زیادہ اپنے حبیب کی خوشی بہت عزیز ہے. خدایا اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے مجھے جنت میں ضرور داخل کرو گے. عزیزو نمازوں پر بھروسہ نہ کرو, روزوں پر بھروسہ نہ کرو, پتہ نہیں وہاں قبول ہو یا نہ ہو. آنکھوں میں اپنے ہاتھوں میں دو قطرے آنسو ہو, قیامت کے دن خدا پوچھے کیا لے کے آئے ہو, خدا یا دو قطرے آنسو لے کے آیا ہوں. ایک وہ جو اپنے گناہوں کی ندامت پر آنسو, دوسرا آنسو وہ ہے جو عزیز زہرا حسین ابن علی کی مظلومیت پر رو کر نے بڑھایا. یہی دو قطرے آنسو قابل ہے قیامت کے دن انسان کے گناہوں کے بخشش کے لیے بہت کافی ہے. اے زہرا مرضیہ کے رومال کے قابل کسی عام سے آنسو نکل جائے بہت قیمتی ہے. زہرا مرضیہ اور شخص کی سفارش ضرور کرے گی جس نے حسین کو یاد کیا ہے. زہرا حسین سے کتنی محبت کرتی تھی, علی فرماتے ہیں میں نے اپنی شریک حیات زہرا کو وہ سن دیا, میں نے زہرا مرضیہ کے جنازے کو سہنے خانے میں رکھا, میں نے آواز دیا حسن اور حسین ماں کا آخری دیدار کرو, اور زینب کلثوم ماں کو آخری الوداع کرو. زینب کلثوم نے اپنے آپ کو ماں کے قدموں پہ گرا دیا. حسن مشتبہ بھی آ کر اپنے آپ کو اپنی ماں پر گرا دیتے ہیں. علی فرماتے ہیں مظلوم حسین دروازے پر کھڑے رہے, میں نے کہا بیٹا ماں کا آخری دیدار کیوں نہیں کرتے. حسین نے کہا بابا جب بھی باہر سے کر کے دروازے پر پہنچتا میری مہربان ماں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے میرا استقبال کیا کرتی تھی. جب تک ماں استقبال نہیں کرے گی میں نہیں جاؤں گا, جب تک ماں زہرا نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. علی فرماتے ہیں واللہ انت وحنا, خدا کی قسم زہرا کے جنازے میں حرکت پیدا ہو گئی, بند کفن ٹوٹا. ہاتھوں کو زہرا نے فضا میں بلند کر کے کہا الیہ الیہ حسین, حسین میرے سینے سے لگ جاؤ, حسین دور کر آئے. زہرا کے سینے پر اپنے آپ کو گرا دیا. علی فرماتے ہیں اگر حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا تھا تو میں نے آسمان سے رونے کی آوازیں سنی, میں نے سنا آسمان سے آواز آ رہی ہے یا ابا الحسن جل حسین کو ماں سے جدا کرو. بزم ملائکہ میں بحران بپا ہے, ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دیا ہے, میرا دل کہتا ہے خدایا. مدینے میں ماں کے جنازے پر حسین آیا, بزم ملائکہ میں بحران بپا ہوا. عاشور کے دن کیا ہوا ہوگا جب حسین کے سرانے زہرا مائی ہوگی, جب ماں کے سامنے بیٹے کے سرنوں کے نیزے پر بلند ہوا ہوگا, جب ماں کے سامنے حسین کا لاشا پمان ہوگا.
وسلم الذين ظلموا قال محمد ايما قلبي. خدایا ہمارے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے, زہرا کو واسطہ, زہرا کے حسین کا واسطہ. خدایا ہم سب تیرے گناہگار بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خدایا شب جمعہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. خدایا ہمارے مرنے والے شدت سے ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. خدایا زہرا کے صدقے نے تمام مرحومین کو غریب کر رحمت فرما, جو مشکلات میں مبتلا ہے سب کی پریشانیوں کو آسان فرما, جو بے اولاد ہے سب کو اولاد نرینا عطا فرما, جن کی اولاد ان کو صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ طول عمر عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان سب کو با عزت روزگار مرحمت فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضے کو غیب سے ادا فرما. خدایا حق محمد نواز محمد جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہے ان کو ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما. خدایا ہم سب کو یوسف زہرا کا دیدار پرنور عطا فرما, یوسف زہرا کو اذن ظہور عطا فرما, ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما. خدایا ہمارے شہر میں ہمارے اس ملک کے اندر امن استحکام عطا فرما. خدایا ان موصلوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ سے مستجاب فرما.
سورہ فاتحہ کی التماع سنی مرحوم کے لیے جن کا نام لیا گیا تھا، عبد الحسین علی بھائی منجی زہرا بھائی بنت علی محمد حسین علی عبد الحسین خیر النساء عبد الحسین اکبر علی مرچن کنیز بانو حسن علی سلطان علی سغرا بھائی محمد علی وکیل وزیر علی نرسی اور تمام شہدا شہدا یا شرا شہدا چہلوں حال واقع کے شہدا، خاص طور پر وہ مرحومین جن کے کوئی یاد کرنے والے دنیا میں نہیں رہے، ان تمام کو شامل کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا.